خود بخود ظاہر ہو اور جس کو چھپایا نہ جا سکے، نہ کہ اس سے مراد ہاتھ اور چہرہ. اور اسی طرح سے آپ ذرا مزید غور کریں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے. قرآن مجید کی سورہ نور کی 10 آیتیں ان کی برات میں نازل ہوئیں کہ جب ان پر الزام لگا دیا گیا تو وہ خود بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، کہ میں پیچھے رہ گئی اور لیٹی ہوئی تھی تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جب گزرے تو ان کو شبہ ہوا سایہ دیکھ کر کہ جیسے کسی انسان کا سایہ ہوتا ہے، تو وہ میرے قریب آئے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو میں یہ کلمہ سن کر بیدار ہو گئی اور اٹھ گئی اور جلدی سے میں نے پردہ کر لیا اور اپنے آپ کو چھپا لیا. اور بیان کرتی ہیں کہ اس نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا. اب بتائیں تو گنجائش باقی رہ گئی کہ جو پردے کا حکم نازل ہوا اللہ کے رسول نے بھی یہ بات سمجھی کہ چہرہ چھپانا چاہیے، ازواج مطہرات نے بھی یہ بات سمجھی اور پھر وہ ازواج مطہرات اپنے چہرے کو چھپا رہی ہیں، تو مزید کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب اس حکم سے سمجھا ہی صحابہ نے یہ ہے تو ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہم اس کو سمجھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں کہ یہ الگ سے حکم ہونا چاہیے؟ الگ سے حکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب ادنا چیز کو چھپانے کا حکم ہے، ادنا زینت کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، پوشیدہ زینت ظاہر نہیں کی جا سکتی، زور سے زمین پر پاؤں نہیں مارا جا سکتا اور عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں جا سکتی کہ غیر مردم خوشبو سونگے، اس عورت کو زانیہ کہا گیا جو خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے. خوشبو لگانے کی اجازت نہیں دی ہے کہ خوشبو سے فتنہ زیادہ اٹھتا ہے یا چہرے سے فتنہ زیادہ اٹھتا ہے؟ غور و فکر تو کرو، سوچ فکر کی بات کرو کہ عقل اور شعور موجود ہے یا نہیں، کہ عقل اور شعور کے بغیر ہی ساری باتیں ہو رہی ہیں. سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ کیا بات ہے اور کیا بات نہیں ہے. لہذا اس چیز پہ غور و فکر کریں کہ عورت کے جسم میں سب سے زیادہ حسین و جمیل حصہ چہرہ ہے اور اسی کے ذریعے سے نکاح اور شادی کے معاملات طے ہوتے ہیں اور اسی کی بنا پر رد ہوتے ہیں. عورت کی عادات، اس کا اخلاق، اس کی تعلیم، یہ ساری چیزیں بعد کی بات ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز جو عورتیں جا کر دیکھتی ہیں وہ کیا دیکھتی ہیں؟ اس کا چہرہ دیکھتی ہیں. چہرہ دیکھنے کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، آگے چلتی ہے. اگر کسی کو چہرہ نہ دکھایا جائے، اس کے ہاتھ اور پاؤں دکھا دیے جائیں لڑکی کے، اس کے رنگ تو ظاہر ہو جائے گا، لیکن کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد شادی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ کبھی تیار نہیں ہو سکتا. یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی؟ ازواج مطہرات نے یہ بات سمجھی اور پھر پردہ کرنے کا، نقاب لگانے کا، چہرے کو چھپانے کا عام رواج تھا، اس لیے کہ صحیح بخاری میں یہ رواج موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی عورت احرام باندھنے والی، حج اور عمرہ کی نیت کر کے جانے والی، وہ اپنے چہرے پر نقاب نہ لگائے اور ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے. اب معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ عورتیں دستانے بھی پہنتی تھیں اور نقاب بھی لگاتی تھیں. اب وہ نقاب جس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ڈاکوؤں کے متعلق ہوتا ہے کہ نقاب پوش، اور جو بدو عورتیں نقاب لگاتی ہیں، اور وہ نقاب ایسے بھی لگائی ہوئی عورتیں موجود ہیں ڈرائیونگ کرتی ہیں کہ ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی. تو یہ نقاب لگانے سے اس طریقے سے روکا گیا ہے کہ چہرے اوپر نقاب نہ لگائے، لیکن چہرے کے اوپر پردہ ویسے ڈالنا احرام کی حالت میں اس کی اجازت موجود ہے. اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم طواف کر رہی ہوتی تھی اور دوران طواف اگر ہمارے سامنے مرد آ جاتے تو ہم اپنی اوڑھنیاں اپنے چہروں پر ڈال لیتی تھی. سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، کنا نغطی وجوہنا، کہ ہم اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھی، ڈھانپ لیتی تھی. اب یہ چیز باقاعدہ معاشرے میں موجود تھی، پردہ کرنے کا رواج تھا، نقاب لگانے کا رواج تھا، دستانے پہننے کا رواج تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص احرام والی عورت کو، حج اور عمرہ کرنے والی عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ نہ نقاب لگائے اور نہ دستانے پہنے. اب بتائیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا، کیا ایمان والا جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب کوئی سچا آدمی خبر لے کر آئے تو پھر اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن مجید غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. تو کیا اس کا مفہوم مخالف ہے؟ کیا مطلب ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس کی کلام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اب یہ بات ثابت ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر پردہ کرنے کے متعلق بتایا کہ عورتیں حج اور عمرہ کے موقع پر نقاب نہیں لگا سکتی، دستانے نہیں پہن سکتی، تو بالاولا یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کے علاوہ نقاب بھی لگانا اور دستانے بھی پہننے ہیں. بات ثابت ہوئی یا نہیں؟ خود بخود یہ بات ثابت ہو رہی، خود بخود یہ بات واضح ہو رہی. تو ایسی باتیں بیان کرنا اور لوگوں میں یہ بات پھیلانا اور کہنا کہ جناب شریعت میں واضح حکم نہیں ہے، اور واضح حکم بعض اوقات کنایا وہ تصریح سے زیادہ واضح ہوتا ہے. الکنایا تو اطرح، الکنایا تو ابلغ من التصریح، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ اشارے کے ذریعے سے جو بات ہو جاتی ہے وہ پوری بات بیان کر کے بھی واضح نہیں ہوتی. بعض اوقات اشارے سے ہی اتنی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے تو اتنی بات سمجھ نہیں آتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید اللہ رب العزت معمولی چیزوں سے تو بچنے کا حکم دے رہے ہیں، اب آپ بتائیں کہ معمولی گناہ سے، معمولی چیزوں سے، معمولی چیزوں کو چھپانے کا تو حکم ہے، اور اس کے علاوہ بڑی باتیں جو ہیں ان کو اور زیادہ زینت کی چیزیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر دیکھیں کہ قرآن مجید اس چیز کو بطور خاص بیان کرتے ہوئے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم کس طریقے سے گھروں میں قیام پکڑے رہو، قرار پکڑے رہو، اور گھروں سے باہر بے مقصد نہ نکلو، کسی ضرورت کے تحت نکل سکتی ہو. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، اس میں ٹکی رہو، اور زمانہ جاہلیت جیسا بناؤ سنگھار کر کے، زینت کر کے اپنے جسم کو کھول کر باہر نہ نکلو، اس کو ظاہر نہ کرو. تو اب جو عورتیں زینت کر کے، نمائش کر کے اور میک اپ کر کے باہر نکلتی ہیں، یہ میک اپ کس کے لیے کیا ہے؟ اس نے اپنے شوہر کے لیے کیا ہے، یا ان رشتوں کے لیے کیا ہے جن کو بیان کیا گیا، جن کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی، یا وہ مرد کے سارے بازار میں مرد گھوم رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، کون سی آنکھ کا پردہ باقی رہ گیا؟ کس کے لیے وہ ہار سنگھار کر کے باہر جا رہی؟ بلکہ یہاں تک ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ ایک عورت ہمارے قبیلے کی، کو ایسی بتا رہا تھا کہ اس کا چہرہ اتنا زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن رنگ اس کا بہت سفید ہے. اس نے ایک نیا طریقہ شروع کر لیا کہ اس نے نقاب لگانا شروع کیا اور آدھے رخسار وہ کھلے رکھتی ہے اور آنکھیں کھلی رکھتی ہے، آدھا ماتھا بھی اس کا کھلا ہوتا ہے. تو اتنے ہی جگہ پر وہ صرف میک اپ کرتی ہے، باقی نیچے کے حصے میں میک اپ نہیں کرتی کہ جتنا حصہ غیر مردوں کو نظر آنا. کیا مقصد ہے زیب و زینت کر کے، یہ ہار سنگار کر کے، اور یہ سارا جو کچھ بھی میک اپ کا سامان ہے وہ استعمال کر کے خوبصورت بن کر بازار میں جا رہی ہے؟ کس کے لیے؟ کہ مرد مجھے دیکھیں، توجہ کروانا چاہتی ہے. ایسی عورتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائلات ممیلات، مائل ہونے والی، مائل کرنے والی، کاسیات آریات، بظاہر کپڑے پہننے والی لیکن حقیقت میں برہنہ ہے، اتنے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جسم ان کا نظر آ رہا. کہا کہ یہ ایسی بدکارہ عورتیں اور ملعونہ ہیں، یہ اتنا برا فیل کر رہی ہیں قیامت کے دن یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں. جیسے بختی اونٹ اس کی کوہار ہلتی ہے، ایسے اپنے پیچھے بڑے بڑے بالوں میں بال لگا کر جوڑا کر کے نکلتی ہیں اور خوبصورتی کر کے یا بار بکھیر کر اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتی پھرتی. ہمارے اکاڑا میں پارٹیشن سے پہلے آریہ سماج نے ایک ایسا پروگرام رکھا کہ جس میں عورت کے متعلق یہ بات بیان کی جائے اور یہ بتایا جائے عقل کے ذریعے سے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے یا نہیں. خاص مقصد کے لیے انہوں نے یہ پروگرام رکھا. سارے لوگ اپنی اپنے دلائل, عقلی دلائل دے رہے ہیں, نقلی دلیل پیش نہیں کرنی ہے کہ جو کتابوں میں مذکور ہو اپنے دین کے مطابق قرآن و سنت سے, ایسی بات نہیں کرنی. تو عقلی دلائل دیتے ہوئے, ایک وہاں کا عامی آدمی تھا, کوئی عالم دین نہیں تھا, حکیم تھا, اچھی بات چیت کر لیتا تھا, قاضی عبد الرحمن, اس نے اٹھ کر گفتگو کی. اس نے کہا کہ میں آپ کو پردے والی اور بغیر پردہ عورت کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے مکئی کا سٹا ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں بھٹا کہتے ہیں اور پنجابی میں چھلی کہتے ہیں, تو یہ مکئی کی چھلی اس کے اوپر پردہ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ جس مکئی کی چھلی پر پردہ ہوگا یہ پرندوں کے چونچ مارنے سے, دانہ نکالنے سے محفوظ رہے گی, لیکن جس پر پردہ نہیں ہوگا ہر پرندہ آئے گا اس میں چونچ مارے گا, دانہ نکال کر لے جائے گا. یہی مثال پردے والی اور بغیر پردے والی عورت کی. ان کو یہ بات اچھی نہ لگی, کہنے لگے نہیں جی یہ آپ نے غیر مہذب بات کی. لیکن بات تو عقل سے ثابت کرنی ہو گئی, ثابت تم نے مان لی, اب تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. تو عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے, اپنے چہرے کو چھپائے, اور جو شرعی پردہ ہے اس کو اختیار کیا جائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بذات خود بھی اپنے اہل خانہ کو پردہ کروائیں, اور اپنی بیٹیوں کو, بہو کو, بیویوں کو, اور سب کو یہ حکم دیں کہ وہ پردہ کریں. اور اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان عورتوں کو دین کو سمجھنے کی, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور شرعی پردہ کرنے کی توفیق دے. اکبر الہبادی نے بیان کیا, کہتا کہ نظر آئیں جو بے پردہ چند بیویاں, تو اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا ان سے پردہ تمہارا کدھر گیا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو ان مردوں کے لیے بھی دعا کریں کہ جو اپنی عورتوں کو پردہ اتروا کر اپنے ساتھ زیب و زینت کروا کر گھماتے ہیں, اور ان مردوں پر حیرت ہوتی ہے, ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ کیسا مرد ہے کہ عورت نے جانگیا پہنا ہوا ہے, یا انڈر ویئر اس نے اس سے تھوڑا سا لمبا پہنا ہوا ہے, اور اس کی پوری ٹانگیں ننگی ہو رہی ہیں, بازو اس کے ننگے ہو رہے ہیں, چھاتی آدھی اس نے کھولی ہوئی ہے, گردن اس کی سارے جسم کی نمائش وہ کر رہی ہے, اور ساتھ وہ گھوم رہا ہے. اس دیوس کو غیرت ہی نہیں آ رہی کہ میں اپنی عورت کی نمائش کر رہا, کہاں چلے گی اس کی غیرت. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی عزتوں کی حفاظت کریں اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ ایک ساتھی نے رکا دیا ہے کہ تین چار دن پہلے بی بی سی ریڈیو نے بتایا کہ کینیڈا میں سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا کہ عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے, جس طرح مرد عورت کے حقوق ہوتے ہیں. تو یہ چیز فتنہ کیوں پیدا ہوا ہے, جیسا کہ یہ ہے یورپ میں پہلے بھی ہے, کینیڈا اس کے علاوہ امریکہ اور دوسرے ملکوں میں یہ سلسلہ موجود ہے کہ عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے, مرد مرد کے ساتھ, بلکہ یہاں تک ان کی خباثت ہے کہ اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے. سارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رکھا ہے, اور وہ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہم بھی بھاگ کر ان کے ساتھ مل جائیں. یہ حقوق لینے والے اور ان کی پیروی کرنے والے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کس لیے؟ کہ تم ننگے ہوئے ہمیں بھی ننگے کر دو, ہم بھی ننگا ہونا چاہتے ہیں. تمہاری عزت خاک میں ملی ہے, تم تباہ و برباد ہوئے, ہم بھی تباہ و برباد ہونا چاہتے ہیں, ہمیں بھی ساتھ ملا لو, ہم تو پیچھے رہ جائیں. ورنہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, شیطان اول سے ہمارے والدین کا, ہمارے آبا و اجداد کا دشمن رہا ہے, اور قیامت تک اس نے مہلت بھی اس بنا پر مانگی ہے کہ اس نے دشمنی کرنی ہی کرنی, اس کا مقصد ہی ہے, کوئی دوسرا مقصد نہیں, کہیں ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے کیا کیا, اس نے خیر خواہی ظاہر کر کے اس درخت سے ان کو کچھ کھلوا دیا جس سے منع کیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں دونوں ہی برہنہ ہو گئے, آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام. جیسے اس نے ہمارے آبا اجداد کو جنت میں برہنہ کیا، اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور جنت سے نکالا جائے، اسی طرح سے وہ ہمیں چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کرے، ہمارے بھی کپڑے اتارنا چاہتا ہے، ننگا کرنا چاہتا ہے پوری دنیا میں. اور دیکھ لیں جہاں جہاں ڈش، جہاں جہاں وی سی آر، جہاں جہاں یہ ڈرامے اور فلمیں یہ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں یہ گندگی آ رہی ہے اور وہ لوگ ننگے ہوتے جا رہے ہیں. یہ جتنی بھی اریانی اور فحاشی ہے، جتنی بھی عورتیں کم سے کم کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہیں، جس کا نتیجہ مرد اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ چھپا رہا ہے، پاؤں بھی چھپا رہا ہے، جبکہ عورت کو حکم تھا کہ وہ اپنے پاؤں بھی چھپائے، اور ایک بارش یا ایک ہاتھ کپڑا اس کا نیچے ہونا چاہیے، جیسا کہ ام سلمہ نے پوچھا اور رسول اللہ نے کہا کہ ایک ہاتھ کپڑا نیچے ہونا چاہیے، تو پاؤں بھی عورت کے چھپے ہونے چاہیے باہر نکلے تو. کپڑا سر پہ کپڑا غترا اور منہ بھی ان کا چھپا ہوا ہوتا ہے، جا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کون آدمی، پاؤں بھی چھپے ہوئے، پورے بازو چھپے ہوئے، اور عورتیں ان کے پورے بازو بھی ننگے ہیں، آدھے سے زیادہ ٹانگیں بھی ننگی ہیں، چہرہ بھی کھلا ہے، اوپر کچھ لیا بھی نہیں، دوپٹہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو دن بدن چاہتا ہے کہ تم کو ذلیل و رسوا کرے اور معاشرے میں ننگا کر کے رکھ دے سب کو، اور دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اور یہ جتنے بھی اجتماعی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، کہاں سے یہ سیکھے جا رہے ہیں؟ یہ ٹیلی ویژن سے ہی سیکھے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ خدا و ناس الحمد للہ. شیعہ حضرات یہ بحث کرتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں پورا کلمہ نہیں ہے، یعنی لا الہ الا محمد رسول اللہ. آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم انہیں بتا سکیں کہ اس میں کیا حکمت ہے. دیکھیں جی، کسی شخص غیر مسلم کو، یہودی ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی، حتیٰ کہ شیعہ بھی ہو، قادیانی ہو، ان کو مسلمان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شہادتین پڑھایا جائے. ان کو یہ کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا لا الہ الا محمد رسول اللہ کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ اس کے ذریعے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى یشهد لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ الی آخرہ، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ لوگ شہادتین کا اقرار نہ کر لیں، اس بات کی گواہی نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. اگر کوئی شخص لا الہ محمد رسول اللہ کہتا رہتا ہے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ کوئی کلمہ ایسے بتایا گیا ہے اسلام میں داخل کرنے کے لیے. اسلام میں داخل کرنے کے لیے شہادتین ہے، کہ یہ کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ جو چیزیں قرآن مجید میں نہیں ہیں ان کو نہیں ماننا چاہیے. یہ مطلب ہوا نا کہ اگر لا الہ محمد رسول اللہ قرآن مجید میں پورا نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے جی مانتے ہیں نہیں لکھا ہوا، تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو اذان کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جتنا قرآن و سنت میں جو کچھ بیان ہوا اتنے کو مانتے، اور لا الہ الا محمد رسول اللہ جو لوگ کہتے کلمہ طیبہ پہلا اور جو چھ کلمے بنائے ہوئے ہیں یہ بدعت ہے. اذان دیتے ہوئے کوئی بھی مؤذن، خواہ وہ شیعہ ہو خواہ وہ مسلمان ہو، کوئی بھی مؤذن جب اذان کہتا ہے آخر میں کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے. اگر کوئی کہے تو لوگ پکڑ کر اس کی پٹائی کریں گے، اس کو منع کریں گے کہ تو نے لا الہ کہنا ہے، محمد رسول اللہ نہیں کہنا، کہ اس موقع پر محمد رسول اللہ بتایا ہی نہیں گیا. کیا اب کوئی کہے جی لا میں تو کلمہ کہہ رہا ہوں لا الہ محمد رسول اللہ، تمہارا کہتا ہوں میں پورا کہتا ہوں، تو اس سے اجازت دی جائے گی پورا کہنے کی؟ اور باقی چیزیں قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، کہاں نماز کا طریقہ؟ قرآن مجید کہتا ہے زکات دو، کہاں زکات کا طریقہ؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ روزے رکھو، کہاں ہے روزے رکھنے کے پورے احکامات؟ قرآن کہتا ہے حج کرو، کہاں ہے یہ طریقہ حج کرنے کا؟ بتایا کہیں قرآن میں ہے میقات؟ قرآن میں ہے یہ جو یہ دھندے کرتے ہیں اور وہاں جا کر جو طریقہ اختیار کرتے، کہاں ہے قرآن مجید میں کہ بھائی تم نے مزدلفہ میں فلان دن جانا ہے، عرفات میں فلان دن جانا ہے، منا میں فلان دن جانا ہے، اور یہ کام کرنے. قرآن میں کہیں مذکور ہے کہ اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے؟ قرآن مجید میں کہیں ارکان بیان ہوئے ہیں کہ کتنے ارکان ہیں؟ فرائض بیان ہوئے ہیں حج کے؟ کہیں بیان تفصیلات نہیں ہیں حج. یہ بات بالکل غلط ہے. تو ان کو جواب دینے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے سب سے پہلے کہ بھئی کسی کو مسلمان کرنے کے لیے، حتیٰ کہ تمہیں بھی مسلمان کرنے کے لیے شہادتیں ہی پڑھانا پڑے گا. لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس کے ذریعے سے نہ کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے نہ یہ کلمہ اس کو پڑھایا جاتا ہے، شہادتین کا اقرار کروایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی کلمہ پڑھایا شہادتین پڑھایا، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھایا ہی نہیں ہے. بات ہی ختم. جزاک اللہ.
یہ سوال آیا ہے کہ ایک صاحب، ان کے چار بچے ہیں لیکن وہ وقت پر ان کا عقیقہ نہ کر سکے، اب کوئی چار پانچ دس سال کے بعد وہ عقیقہ کرنا چاہے، وہ عقیقہ ہوگا کہ صدقہ بن گیا؟ اور اگر وہ اب یہ صدقہ کسی بیمار آدمی جس کی جان کو خطرہ ہو، وہ ساری رقم صدقہ میں دے سکتے ہیں کہ بکرے ہی ذبح کریں، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں، عقیقے کے لیے تو ساتویں دن ہی عقیقہ کرنا اصل میں سنت ہے، اور اس کے بعد بعض صحابہ کے یہ اقوال ہیں، ان کے فتوا ہیں کہ چودہویں دن یا اکیسویں دن بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو کچھ بھی کرے گا وہ صدقہ ہی رہے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ گروی ہوتا ہے جب تک اس کی طرف سے یہ عقیقہ نہ کیا جائے. اس کو عقیقے کا نام تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ صدقہ ہوگا، اور وہ کرنے سے وہ بچہ جو گروی ہے اس سے آزاد ہو جائے گا. تو لہذا شرعی طور پر یہی ہے کہ اس کی طرف سے وہ جانور ہی کیے جائیں، یہی بات رہے گی. البتہ جو آدمی اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو آپ الگ سے تعاون کرے. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کی مدد کرے. اس لیے کہ قرآن مجید زکات کے علاوہ یہ حق بیان کرتا ہے للسائل والمحروم، کہ سوال کرنے والا اور جو محروم ہے، ضرورت مند ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کا حق ہے ہمارے مال میں. اسی طرح سے اگر کوئی مساکین، یتیم، قریبی رشتہ دار، غریب مسکین، فقیر وراثت کی تقسیم کے وقت آ جائیں تو شریعت کہتی ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ ان کو بھی اس میں سے حصہ دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. تو لہٰذا یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور ایسے حالات میں جتنا انسان تعاون کر سکتا ہے وہ کرے، اور اس کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دلائے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک عجیب بیماری پھیل چکی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیکی کے کام کے لیے چندہ وغیرہ کرتا ہے یا کسی کو رغبت دلاتا ہے تو لوگ بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے یہ بات شروع کر دیتے ہیں، دیکھیں جناب یہ اب چندہ کرنا شروع کر دیا، یا انہوں نے یہ عجیب سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس قسم کی باتیں، اور لوگوں میں نفرت پھیلانا یا اس کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ ساری غیر شرعی باتیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود یہ عمل کیا کرتے تھے ضرورت کے مطابق. حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور قبیلے کے لوگ کافی تعداد میں، اور ان بیچاروں کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، بالکل لنگوٹ باندھے ہوئے ہیں اور ننگے بدن، ننگے پاؤں آئے ہیں اور تلواریں گلوں میں لٹکائی ہوئی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حالت دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کرنے کے لیے بلال کو کہا کہ اعلان کر دو. تو انہوں نے اعلان کیا الصلاۃ جامعہ. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایمرجنسی کوئی پروگرام ہے، کوئی ہنگامی اجلاس. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں جمع ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پر بلیغ اور پر تاثیر خطبہ دیا، ایسا پر اثر خطبہ دیا کہ جس کے نتیجے میں صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطبہ ہے، اور بہت زیادہ ان کو ڈرایا قیامت سے، اور صحابہ پر اس کا اثر ہوا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اپنے ان بھائیوں کی حالت نہیں دیکھتے، تو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا، حتیٰ کہ بہت بڑا ڈھیر لگ گیا. تو اس طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں کی مدد کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اگر کوئی بھی ہمارے پاس فائل آ جائے اور ہم اس کی مدد کریں، یا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے اس کو ٹال دیں. اور اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی توہین کی جائے، تذلیل کی جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے یا اس کو ڈانٹا جائے. البتہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کے متعلق ہمیں علم ہے کہ ان کا پیشہ ہی یہ ہے، یا جو لوگ ہمارے ملک میں ہیروئن وغیرہ پیتے ہیں اور اس کے بعد وہ مانگنا شروع کرتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے بٹھا کر سمجھایا بتایا جائے، اور تو واضح نصیحت کی جائے اور اللہ کا خوف ان کو دلایا جائے کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی اور آپ اچھے طریقے سے ان کو نصیحت کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات اچھی لگے اور وہ آپ کی اس بات سے متاثر ہو کر یہ عمل چھوڑ دے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
کام کے حوالے سے اس ذمہ داری کا شعور باقی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اللہ کا دین ہے، وہ ہی اس کو کھڑا کرے گا. یقیناً یہ اللہ کا دین ہے، مگر اس نے کھڑا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو چنا. فرمایا رضیت لکم، میں نے تمہارے لیے پسند کیا اسلام کو بطور دین سے، اب تم اس سے ہو جاؤ. اس کے مقابل قوتوں کو تم کاٹو، اس کے دشمنوں کو تم گراؤ، اس کے مقابلے میں جتنی قوتیں کھڑی